پیر 27 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں دہشت گرد حملہ، اعلیٰ پولیس افسر سمیت 9 افراد ہلاک۔ حملہوروں کی بابت علم نہیں کہ کون تھے، کہاں سے آئے، لیکن مرکز اور ریاستی حکومت کی طرف سے حملے کے لیے پاکستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سرحد سے متصل بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تقریباً 12 گھنٹے کے محاصرے کے بعد 3 مسلح حملہ آور مارے گئے ہیں، جبکہ گرداسپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ بلجیت سنگھ سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت کی ریاست پنجاب کے وزیر اعلی پرکاش سنگھ بادل نے اس حملے کے بعد رد عمل میں کہا ہے کہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اقدامات لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
ہمارے صوبے میں بہت زیادہ پیس تھی، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ملٹنسی جو ہے ایک نیشنل پرابلم ہے، کوئی سٹیٹ پرابلم تو ہے نہیں، اس لیے اس کو نیشنل پالیسی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان پٹ دی تھی تو وہاں بارڈر کو پورا اچھی طرح سیل کرنا چاہیے۔ اب ہم کہیں گے کہ اس سے بارڈر کو پورا سیل کرنا چاہیے۔
نامہ نگاروں کے مطابق آج گرداسپور حملے کے بعد بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک سے بات کر کے سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایات دی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے گرداسپور میں شدت پسندی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بھارتی حکومت سمیت اس دہشت گرد حملے سے متاثر ہونے والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 2 ہفتوں سے جاری سیلابی ریلوں میں ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق 310 گھر مکمل تباہ، جبکہ 2.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ایک چترالی نے بی بی سی کو بتایا،
یا پہلے تو میرا بہت نقصانات کیا ہے، میرا سارے گھر تباہ ہوتے ہیں، میرا سارے سر بچے پتہ نہیں ہے کدھر ہے کدھر نہیں، میرا معلوم نہیں ہے، مگر حکومت کوئی بھی میرا ساتھ امداد نہیں دیا تھا۔ میرا بالکل اس طرح تو میں چھوٹے ملازم ہیں بازار میں، گورنمنٹ کا وہ چھوٹا طبقہ ہے، وہ چھوڑ کر بینک میں قرض دار ہے، تقریباً 2,75,000 روپے میں اس کے ساتھ گھر بناتا ہے، حکومت کا کوئی علاج نہیں دیا ہے۔
شام میں کرد افواج نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی کی سرحد سے متصل علاقوں میں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ شام میں کرد افواج ترکی کی حالیہ فوجی اہداف میں شامل نہیں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عظیم رفیع۔
شام کی فوج نے ترکی کی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جارحیت بند کرے، تاہم ترکی کا اصرار ہے کہ اس کی حالیہ کارروائی شامی کردوں کے خلاف نہیں بلکہ شام میں دولت اسلامیہ اور عراق میں کرد علیحدگی پسند گروہ پی کے 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 خلاف ہے۔ دوسری جانب ترکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام میں زمینی افواج بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مطابق اگر شامی کردوں پر ترکی کے حملوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس سے دولت اسلامیہ کے خلاف بین الاقوامی اتحاد میں پیچیدگی اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
یمن میں انسانی بنیادوں پر 5 روز کے لیے جنگ بندی کا عمل شروع ہوتے ہی وہاں سعودی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملے روک دیے گئے ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ ملک کے جنوب میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں حوثی باغیوں نے تاز شہر کے قریب رہائشی علاقوں پر اور مارب میں شیل برسائے ہیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما مشرقی افریقہ کے دورے کے دوسرے مرحلے پر ایتھوپیا میں ہیں۔ ان کی ایتھوپیا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں علاقائی سلامتی سمیت انسانی حقوق جیسے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ آسٹریلیا میں بعض تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیہووا وٹنس چرچ کو بچوں سے جنسی استحصال کی 1,000 سے زیادہ شکایتیں موصول ہوئیں، لیکن انہوں نے کوئی ایک شکایت بھی پولیس کو درج نہیں کرائی۔ چرچ پر یہ الزامات 1950 کے ہیں۔ حالیہ اعداد شماری سے پتہ چلا ہے کہ 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب سندر بن کے جنگلات میں بنگالی چیتوں کی تعداد آدھی رہ گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چیتوں کی تعداد میں کمی کی بنیادی وجہ ان کا غیر قانونی شکار ہے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
بنگلہ دیش میں محکمہ جنگلات کے حکام کا کہنا ہے کہ سندربن کے جنگلات میں چیتوں کی حالیہ اعداد شماری سے پتا چلا ہے کہ وہاں بنگال کے شاہی چیتوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے۔ خفیہ کیمروں کے ذریعے کیے گئے سروے کے مطابق بنگلہ دیش میں دنیا کے سب سے بڑے رقبے پر پھیلے مینگروز کے جنگلات میں اب صرف 100 کے قریب چیتے باقی رہ گئے ہیں، جبکہ بھارت کی جانب 76 چیتے پائے جاتے ہیں۔ البتہ آج سے 10 سال پہلے بنگلہ دیش اور بھارت میں ان چیتوں کی تعداد 444 تھی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب کے گرداسپور ضلع میں ایک دہشت گردانہ حملے میں ایک اعلیٰ پولیس افسر سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ آور کون تھے، لیکن مرکز اور ریاستی حکومت کی طرف سے اس حملے کے لیے پاکستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں اس طرح کا حملہ 2 عشروں بعد ہوا ہے۔ دہلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
فوجی وردی میں ملبوس نامعلوم شدت پسندوں نے پنجاب کے گرداسپور ضلع میں یہ حملہ صبح میں کیا۔ حملہوروں نے ایک مقامی شخص سے ایک کار چھینی اور ایک بس پر اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ بعد میں حملہوروں نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ شام تک سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق سبھی حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس کے سربراہ نے بتایا،
3 آتنکی تھے، تینوں ہی مار دیے گئے ہیں، اب اگلی کاروائی۔
ریاست کے وزیر اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل نے اس حملے کے لیے پاکستان کی طرف اشارہ کیا۔
بہت سالوں کے بعد پہلا انسیڈنٹ یہاں ہوگا۔ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں آپ، بارڈر سے ہی آتے ہیں نا، تو یہاں پنجاب سے تو نہیں آتے، گرداسپور سے آ گئے ہوں گے۔ اگر ان پٹ دی تھی تو وہاں بارڈر کو پورا اچھی طرح سیل کرنا چاہیے۔ ابھی ہم کہیں گے کہ اس سے بارڈر کو پورا سیل کرنا۔
ادھر پارلیمنٹ میں حزب اختلاف نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حملے کے بارے میں ایک بیان دے۔
یہ جو پنجاب میں یہ ٹیررسٹ گھٹنا ہو گئی ہے، اس کا تو ہم کنڈم کرتے ہیں، لیکن سرکار، آپ انٹیلیجنس ان کی کہاں گئی تھی؟ اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کیا؟ اس کے بارے میں کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ ارے راجیہ سرکار بھی یہ کہتی ہے، راجیہ سرکار بھی یہ کہتی ہے کہ سینٹرل کا۔
وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اس سلسلے میں کل پارلیمنٹ میں ایک بیان دیں گے۔
انکاؤنٹر از اوور، دا ہوم منسٹر ول میک اے اسٹیٹمنٹ ان دا ہاؤس، دیٹس واٹ آئی ہیو سیڈ، دیئر از نتھنگ رانگ ڈن بائی دا گورنمنٹ۔ ون سیکنڈری، ناؤ اٹس ویری انفیئر۔
شدت پسند کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، اس کے بارے میں بھارتی میڈیا اور سیاسی جماعتیں صبح سے پاکستان کی طرف اشارہ کرنے لگی تھیں۔ حزب اختلاف نے مودی حکومت پر پارلیمنٹ میں پہلے ہی دباؤ بنا رکھا ہے۔ شدت پسندوں کے حملے کے بعد حکومت پر دباؤ اور بڑھ گیا ہے۔ وزیر داخلہ کے کل کے بیان سے واضح ہوگا کہ حملہ کس نے کیا تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے دہلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم موجود ہیں۔ میں ان کے پاس جانے کو ہوں، لیکن اس سے پہلے حکومت پاکستان کا رد عمل۔ پاکستان نے گرداسپور کے اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے ہر طرح کے حملوں کارروائیوں کے خلاف ہے اور گرداسپور کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے ورثہ اور لواحقین کے ساتھ کھلی ہمدردی کا اس نے اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت پاکستان نے بھارت اور بھارتی عوام کے ساتھ مکمل طور پر تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ سہیل علیم، آپ بتائیے گا تازہ صورتحال کیا ہے؟
تازہ صورتحال تو تقریباً وہی ہے شفیع، جو شکیل نے بھی اپنی رپورٹ میں بتائی کہ سبھی تینوں حملہوروں کو مار دیا گیا ہے، 9 لوگ مارے گئے ہیں کل ملا کر، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی ہیں۔ لیکن اس وقت بنیادی سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے، اس بارے میں ابھی کوئی واضح تو بات نہیں کہی گئی ہے کسی کی طرف سے، لیکن انڈین میڈیا میں یہ خیر سارائی ضرور شروع ہو گئی ہے کہ یہ لوگ سرحد پار پاکستان سے آئے تھے۔ تھوڑی سی جغرافی آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف پاکستان کی بین الاقوامی سرحد ہے، और दूसरी तरफ पठानकोट और जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो कहा यह जा रहा है कि एक दो रोज पहले शायद ये लोग उधर से सरहद पार करके इधर आए थे, ये कयास आ रही मीडिया में चल रही है, और उसके बाद इन्होंने आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन ये सवाल भी उठाया जा रहा है जबी कि अगर इनका मकसद सिर्फ आम शहरियों को कत्ल करना था तो इन्होंने एक पुलिस थाने पर हमला करने का फैसला क्यों किया।
तो ये जो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठी है इस पर अभी सिर्फ कयास आ रही है, ठोस शवाहिद या कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, मासिवा मीडिया की अपनी जवानी जो बयान हो रहा है।
नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ कयास आ रही है और वो भी सिर्फ मीडिया की हद तक महदूद है। जराए के हवाले से वो लोग ये खबर चला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये लोग मुमकिन तौर पर कहाँ से आए थे, कौन लोग थे, किस तंजीम से इनका ताल्लुक था, लेकिन सरकारी सतह पर और कम से कम बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से कोई इस तरह का बयान अभी तक नहीं आया है जिसमें बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई जाए। उसके लिए कल पार्लियामेंट में जब वजीर दाखिला राजनाथ सिंह बयान देंगे उसी से ये सूरत हाल वाजे होगी कि इस बारे में हुकूमत का सरकारी तौर पर क्या सोचना है, और फिर उसके बाद ही ये भी वाजे होगा कि क्या जो बातचीत होनी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान दोनों मुल्कों के वो दस्तूर जारी रहेगी या उसमें कुछ रखना पड़ सकता है।
तो एक सवाल ये भी है सुहेल अलीम के मोदी हुकूमत के लिए किसी भी तौर पर जो वाकया हुआ है ये बाइस शर्मिंदगी हो सकता है।
नहीं, मैं इसे बाइस शर्मिंदगी के बजाय एक मुश्किल आजमाइश कहूंगा शफी, क्योंकि अब उनको ये फैसला करना होगा कि अगर वो कल पार्लियामेंट में वजीर दाखिला खड़े होकर ये कहते हैं कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो फिर उन्हें इस बात का जवाब पेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान बातचीत का सिलसिला जो रूस में जब दोनों वज़ीरे आज़म मिले थे उन्होंने इत्तफाक किया था कि शुरू होना चाहिए उसको क्यों कर जारी रखा जाए। तो मोदी के लिए ये एक सख्त आजमाइश होगी क्योंकि जो इशारे गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मिले हैं वो ये हैं कि वो दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता एक साल में जब से वो इख्तदार में आए हैं उन्होंने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी पाकिस्तान से बात न करने की उस पर उन्होंने नजरसानी की है, और अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान से बात करना, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को थोड़ा बेहतर बनाना, ये खुद हिंदुस्तान के हक में है। तो अब उनके लिए एक आजमाइश की घड़ी है कि क्या वो इस हमले के बाद, अगर हुकूमत का ये मौकफ है कि वाकई ये लोग पाकिस्तान से आए थे, तो बातचीत जारी रखें या फिर बात वहीं पहुंच जाएगी जहां गुज़िश्ता बरस अगस्त में।
सुहेल अलीम बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाली शाम में कुर्द मिलिशिया की जानिब से तुर्की पर कुर्द फोर्सेस पर हमला करने का इल्जाम आयद किया गया है, जबकि तुर्की का इसरार है कि उसका ऑपरेशन शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और अलहदगी पसंद कुर्द तंजीम PKK के खिलाफ है। हमारे नामा निगारों के मुरासतों का खुलासा अजीम रफी की जबानी।
शिमाली शाम के कुर्द मलेशिया ग्रुप की जानिब से तुर्की पर कुर्द फोर्सेस पर बार बार हमले करने का इल्जाम आयद किया गया है। कुर्द मलेशिया की जानिब से दावा किया गया कि तुर्क टैंकों की जानिब से कुर्दों के जेर कंट्रोल इलाके में बमबारी की गई। तुर्की ने मामले की तहकीकात का इंदिया दिया है, जबकि तुर्की की जानिब से इस बात पर भी इसरार किया गया है कि उसका दहशतगर्दी के खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन शामी कुर्दों के खिलाफ नहीं है। तुर्की ने हालिया हमलों के बाद शाम में दौलत इस्लामिया और शिमाली इराक में PKK की पनाहगाहों के खिलाफ फजाई कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में तुर्की ने मंगल को ब्रसल्स में नेटो के सफीरों का इजलास तलब किया है, जिसमें शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और अलहदगी पसंद कुर्द तंजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में नेटो और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की की हिमायत की गई है, लेकिन इसके साथ साथ उस पर जोर दिया गया है कि इसका असर कुर्द अकलियतों पर ना पड़े। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यंस स्टोल्टनबर्ग ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा,
ये इजलास तुर्की की दरख्वास्त पर नेटो के आर्टिकल 4 के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। इस इजलास की वजह पिछले दिनों तुर्की में होने वाले दहशतगर्दी के वो हमले हैं जिनकी वजह से तुर्की की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। मेरे ख्याल में तुर्की की जानिब से ये इजलास बरवक्त तलब किया गया है, जिसमें इराक और शाम के साथ तुर्की की सरहदों के कुर्ब जवार पर बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम को जेर बहस लाया जाएगा।
2013 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और तुर्की के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया था, लेकिन पिछले दिनों कुर्द बागियों की जानिब से तुर्क फौजियों के काफिले पर बम हमले और उसके नतीजे में तुर्क फौजियों की हलाकतों के बाद तुर्क हुकूमत और PKK के दरमियान 2 साल जंगबंदी खत्म हो गई है।
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی. ترکی اس وقت چومکھی لڑ رہا ہے. ایک طرف وہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا خواہش مند ہے, دوسری طرف وہ اپنے اور شام کے کردوں سے نبرد آزمائے اور اب دولت اسلامیہ کے خلاف بھی اس نے محاذ کھولا ہے. صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس نے نیٹو کا اجلاس بھی طلب کیا ہے تاکہ معاملات سنبھال سکے. میں نے یہاں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس کے مسٹر طارق سلیمان سے بات کی اور پہلا نیٹو کے اجلاس کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اور ترکی نے نیٹو کو کیوں جھنجھوڑا ہے.
ترکی کو ابھی تک جو ہے نیٹو بھی اور یونائیٹڈ اسٹیٹس بھی کہتا رہا ہے کہ آپ جو ہیں انوالو ہوں اس کے اندر, اپنی ایئر سپیس ہمیں استعمال کرنے دیں اور آپ کے ایریے سے ہم جو ہیں ایک اسٹریٹجی بنا سکیں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف. لیکن ترکی جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھا, اور اس کی بیسک وجہ تھی کہ ترکی نے اسلامک اسٹیٹ کو تھریٹ نہیں سمجھا تھا, کیونکہ ترکی کے لیے جو میجر تھریٹ رہی ہے وہ کرد انسرجنس ہے یا کرد کا جو ہے ڈیولپ ہونا ہے. تو اب جو ہے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, اور وہ ڈائنامکس ایسے چینج ہوئے ہیں کہ اسرائیل اس کو ترکی کو حقیقتاً یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ نہ کی تو کرد ہی ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو رہے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ایسی ہی حالت میں جس حالت کو یہ ترکی اس کے بعد شاید کمبیٹ نہ کر سکے.
ٹھیک ہے,
تو یہ اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ سارا کال کیا.
ٹھیک ہے, دیکھیں نیٹو کا جو آئین ہے یا جو چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ممبر ملکوں میں سے کسی ایک کی بھی سالمیت کو خطرہ ہو تو کہ پوری کی پوری آرگنائزیشن شانہ بشانہ آ جائے گی اس کے. تو ترکی کی سالمیت کو ایسا کہاں سے کون سا خطرہ ہے کہ چارٹر کی یہ شق متحرک ہوئی ہے؟
اصل میں یہ شق جو ہے بڑی ایمبیگوس ہے, اور اس ایمبیگوٹی کو یہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں. اس وقت اگر ترکی کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہے تو وہ کرد سے ہے, اور انہوں نے پہلے بھی, جب آپ کو یاد ہو کوبانی میں ریسنٹلی جب اسلامک اسٹیٹ نے قبضہ کر لیا تھا, ان کے خلاف نیٹو کی فورسز بھی لڑ رہی تھیں, امریکہ بھی انوالو تھا, برٹن انوالو تھا اس کے خلاف, باقاعدہ جو وہاں کی لوکل کرد کمیونٹی تھی اس کو ترکی کی جو باؤنڈری ہے وہ کراس کر کے جانے کی اجازت نہیں تھی, بلکہ کوبانی کے آپریشن کو جو خراب کرنے میں ترکی کا بہت ہاتھ تھا. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترکی اپنے آپ کی سالمیت کو صرف اور صرف کردوں سے خطرہ محسوس کرتا ہے.
تو طارق سلیمان صاحب, اگر پی کے کے سے امن بحال ہوتا اب نظر نہیں آتا, داعش کا حملہ ایک طرف منہ کھڑا ہوا ہے, تو کیا کہیں گے, صورتحال ترکی کے قابو میں ہے یا وہ خود مختلف محاذ پر دلدل میں پھنس رہا ہے؟
بات یہ ہے کہ ترکی ابھی بھی کلیئر نہیں ہے اپنی اسٹریٹجی میں. سیریا کے معاملے میں اس کا ایک موقف شروع سے رہا ہے اور وہ اب بھی ہے, اور وہ نیٹو کو بھی استعمال کر کے وہی کرے گا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف وہاں نہ لڑیں بلکہ ہم گورنمنٹ چینج کریں, وہاں ریجیم چینج ہونی چاہیے سیریا میں, ڈمسکس میں. یہ اس کا موقف ابھی بھی ہے اور اسی کے لیے وہ لڑنا چاہتا ہے. لیکن اس سارے بیلنس میں یہ ہو گیا ہے کہ اب نیٹو کی اور باقی لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردیاں ڈمسکس کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئرلی لڑ رہی ہے بلکہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے لڑ رہی ہے, جبکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود سنسیئر نہیں ہے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ لڑنے کے لیے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ سے انڈائریکٹلی اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کرد کے خلاف لڑ رہی ہے سیریا کے اندر. اصل میں یہ جو آپ کو میں نے بتایا, ان کی گرینڈ اسٹریٹجی کے اندر صرف اور صرف اس وقت ریجیم چینج ہے, تو اس کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس حالت میں ہو جہاں پہ وہ صرف اور صرف ڈی سٹیبلائز کر سکے اسد کی گورنمنٹ کو.
ترکی, کرد اور شام اور نیٹو کا اجلاس تجزیہ کر رہے تھے صورتحال کا یہاں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں وابستہ طارق سلیمان. طالبان میں داخلی انتشار کی علامات واضح ہو رہی ہیں. صرف بانی طالبان ملا عمر کو سامنے لاؤ یا ملاقات کراؤ کے نعرے ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں قیادت کون کرے. وہ جو اب تک کر رہا ہے یا ملا عمر کے صاحبزادے کو یہ ذمہ داری سونپی جائے. پھر جو جنگجو یا میدان میں لڑنے والے طالبان ہیں ان کے کمانڈرز کیا چاہتے ہیں, اور اس تمام پس منظر میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا مستقبل تھا وہ اب کہاں ہے. ایسے تمام سوالوں کے جوابات کی جستجو میں نے خطے اور امور طالبان کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور پہلے طالبان کے داخلی انتشار کی بابت جاننا چاہا.
یہ اختلافات تو میرے خیال میں کافی عرصے سے تھے لیکن اس میں ابھی شدت آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کا ایک ہی رہبر تھا, رہنما تھا, بانی تھا, ملا محمد عمر, جس کو طالبان امیر المومنین کہتے تھے, اس کی ہر بات مانتے تھے. اب کئی سالوں سے ان سے اکثر طالبان جو رہنما ہیں, کمانڈر ہیں, ان کا رابطہ نہیں ہو رہا. ایک مضبوط رہنما کی غیر موجودگی میں جو بھی وجہ ہو اس کی وجہ سے اختلافات میں اضافہ ہوا, اور اب جو ملا عمر کے نائب ہیں جو کہ تحریک کو چلا رہے ہیں اختر محمد منصور, ان کے خلاف ایک بغاوت ہو رہی ہے, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, اور انہوں نے ملا محمد عمر کے 26 سالہ بیٹے محمد یعقوب کو آگے کیا ہے. ملا عمر کے بھائی عبد المنان بھی اس میں شامل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ منصور اس تحریک کے اوپر قابض ہو گئے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو قیادت ہے اس میں تبدیلی لائی جائے اور ملا عمر کو سامنے لایا جائے کہ وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں.
تو اس وقت رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, خود ملا محمد عمر کہاں ہیں, ہیں کس جگہ پر ہیں, ہیں بھی یا نہیں؟
دیکھیں, ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. کئی سالوں سے طالبان کے اہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رابطہ نہیں ہوا, ملاقات نہیں ہوئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے کچھ سال تک ان کی آواز میں پیغامات آتے رہے, پھر وہ بھی بند ہو گئے. اب جو ان کے عید کے موقع پر پیغامات آتے ہیں وہ فیکس یا ای میل کے ذریعے آتے ہیں, ان کی آواز میں نہیں ہوتے. تو کافی شکوک و شبہات ہیں, اور ابھی جو حالیہ دنوں میں ایک فدائی محاذ ہے طالبان سے, وہ ایک گروپ علیحدہ ہوا, انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملا عمر 2 سال پہلے مر گئے ہیں. تو یہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ابھی یہ ایک مطالبہ سامنے آیا ہے, خاص طور پہ جو مخالف گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ملا عمر سے ملاقات کروائی جائے یا ان کی آواز میں پیغام آئے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ وہ واقعی زندہ ہیں اور وہ ان امن مذاکرات کے حق میں ہیں.
تو یہ بے یقینی تو زیادہ عرصے نہیں چل سکتی نا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, تو فی الفور کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں, اب میرے خیال میں دباؤ بڑھے گا منصور کے اوپر کہ یا تو وہ ان لوگوں کی ملاقات کروائیں ملا عمر سے, یا ان کی آواز میں پیغام بھجوائیں. اور ابھی اگلا دور بھی ہونے والا ہے امن مذاکرات کا افغان حکومت کے ساتھ, تو اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو منصور کے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے, اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات میں تو پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا مشکل ہوگا, اس لیے کہ مخالفین کا گروپ جو ہے ان کے پاس فوجی طاقت بہت زیادہ ہے, اور وہی لوگ افغانستان میں لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. پاکستان کے اوپر بھی دباؤ بڑھے گا کیونکہ پاکستان نے یہ مذاکرات کروائے تھے, اور پاکستان چاہے گا کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور طالبان متحد رہیں.
تو میرا یہی اگلا سوال تھا جس کا جزوی جواب تو اس میں آ گیا کہ مذاکرات کا مستقبل فی الوقت کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں, مذاکرات تو ایک ہی دور ہوا ہے اور ابھی اگلا دور ہونا ہے, لیکن جب طالبان میں اختلافات ہوں گے تو مذاکرات میں پھر پیش رفت حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا, اور فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی کافی مشکل ہوگا. اور جو مخالف گروپ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ ان کے مشورے سے نہیں ہوا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دباؤ میں کیا گیا ہے, اور طالبان نے اپنی پرانی پالیسی کو ترک کر دیا ہے. تو کافی اختلافات سامنے آ رہے ہیں, اور یہ مذاکرات کے حوالے سے بھی ہیں, یہ اختر محمد منصور کی قیادت کے حوالے سے بھی ہیں, اور یہ ملا عمر کے مستقبل کے بارے میں بھی سوالات جو اٹھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں. ان سوالات کا جواب جب آئے گا تو پھر میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی.
یہ تھے خطے اور امور طالبان کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی. سمندروں میں طاقت بڑھانے کا عزم سامنے آیا ہے. کس کی طرف سے سامنے آیا ہے؟ روس کی طرف سے سامنے آیا ہے. کیوں؟ ایک طریقے سے چھپ کر کے سرد جنگ پھر ہو رہی ہے. خبر کی تفصیل کہاں پر ہے؟ وہی صفحہ جو 24 گھنٹے زندہ رہتا ہے bbcurdu.com پر, اور یہ فیچر اور تجزیوں میں بائیں جانب آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ شاہ کی آمد ہے, ٹھیک ہے, ساحلوں پر پابندی لگا دی گئی. ارے بھائی وہ کیوں, اس لیے کہ صرف شاہ آ رہا ہے؟ نہیں, اگر شاہ کی آمد پر وہاں پر لگایا گیا ہے تو یہ کیوں؟ یہ معاملہ ہے فرانس کا, وہاں پر لوگ بلبلا کر کے اٹھے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. کہاں پہ ملے گی یہ خبر؟ وہی بائیں جانب bbcurdu.com پر, یہ آپ کو ساری تصویری جھلکیوں کے ساتھ وہاں پر ملیں گی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com شامی کردوں کی ترکی کی بمباری کی مذمت والی ہیڈ لائن سے لیڈ کر رہی ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ 30 جولائی کو کولمبو میں کھیلا جائے گا. پاکستان کے سابق بلے باز اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے صدر ظہیر عباس نے کہا ہے کہ وہ دیگر ملکوں کو دورہ پاکستان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے. تاہم امید ہے کہ سری لنکن ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی. گزشتہ روز ہمبنٹوٹا میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے 5ویں اور آخری میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 165 رنز سے شکست دی تھی. سری لنکا کی جانب سے دیے گئے 368 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. وسٹر میں کھیلے جا رہے آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کے تیسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 242 رنز کا ہدف دیا ہے. کرس فروم سیکنڈ ٹور ڈی فرانس جیت کر پہلے برطانوی سائیکلسٹ بن گئے ہیں, جبکہ بین الاقوامی میڈیا میں ان پر ممنوع ادویات استعمال کرنے کے مسلسل الزامات لگائے جا رہے ہیں. تاہم فروم اور ان کی ٹیم ان الزامات کو مسترد کر رہے ہیں. انٹرنیشنل سائیکلنگ یونین کے صدر نے کہا ہے,
میرا خیال ہے کہ مسائل ابھی بھی ہیں, ہم ماضی کے مسائل کی روایات کے ساتھ ابھی تک رہ رہے ہیں. میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آج کی انٹرنیشنل سائیکلسٹ یونین غیر جانبداری سے چلے. ہم جانچ پڑتال اور شفافیت سے سب کچھ مشروط کر رہے ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا. میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہ عمل جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ہمیں اس تلخ روایت اور شکوک و شبہات کی فضا سے نمٹنا ہے جو پیدا ہو چکی ہے.
فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے گول کیپر ڈیوڈ ڈیخیا کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ارجنٹینا کے گول کیپر رومیو کے ساتھ 3 سال کے لیے معاہدہ کر لیا ہے.
کھیلوں کا احوال حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. راجہ داہر کی قبر کھلوائی گئی, لاش نکلوائی گئی اور اس کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی. تفصیل کے ساتھ یہ پورا ماجرا آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیلاب کی صورتحال پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے, لیکن سربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان کی سرحد سے متصل بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں پولیس کے مطابق پولیس اسٹیشن پر حملے میں ملوث تینوں مسلح حملہور مارے گئے ہیں، جبکہ گرداسپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ بلجیت سنگھ سمیت 7 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے گرداسپور میں شدت پسندی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ شام میں کرد افواج نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی کی سرحد سے متصل علاقوں میں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یمن میں انسانی بنیادوں پر 5 روز کے لیے جنگ بندی کا عمل شروع ہوتے ہی وہاں سعودی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملے روک دیے گئے ہیں۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں موجود امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ملک میں گڈ گورننس اور انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ اور حالیہ اعداد شماری سے پتہ چلا ہے کہ بنگلہ دیش کے سندر بین کے جنگلات میں غیر قانونی شکار کی وجہ سے 10 سال پہلے کے مقابلے میں اب بنگالی چیتوں کی تعداد آدھی رہ گئی ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک عدالت نے اغوا اور قتل کے مجرم شفقت حسین کو 4 اگست کو پھانسی دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے ان کی پھانسی پر عمل درآمد کئی بار مؤخر ہوتا آیا۔ ادھر ماہ رمضان کے بعد سزائے موت پانے والے قیدیوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے، اور آج ملتان میں 2 قیدیوں کو پھانسی دی گئی۔ کراچی سے تفصیل کے ساتھ احمد رضا۔
یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ عدالت نے شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ اس سے قبل مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی پھانسی مؤخر کی جاتی رہی ہے۔ پچھلے مہینے 9 جون کے لیے عدالت نے ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے، مگر ان کی پھانسی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ پھانسی پر عمل درآمد روکنے کا حکم سپریم کورٹ، وفاقی حکومت یا صدر پاکستان نے جاری نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹینڈنٹ کا تھا، جن کا کہنا تھا کہ چونکہ 9 جون کو ہی سپریم کورٹ میں شفقت حسین کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر پھانسی پر عمل درآمد رکوا دیا تھا۔ شفقت حسین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2004 میں 7 سالہ بچے کو اغوا کرنے اور قتل کا مجرم قرار دیا تھا اور موت کی سزا سنائی تھی۔ استغاثہ کہتا ہے کہ شفقت حسین نے کراچی کے علاقے نیو ٹاؤن کی ایک کثیر المنزلہ عمارت سے مقتول کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا تھا، جہاں وہ خود چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ ان کے وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جرم کے وقت شفقت حسین کی عمر 18 برس سے کم تھی، اور ان کا اعتراف جرم در حقیقت تشدد کا نتیجہ تھا۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے اپریل میں اس معاملے کی تحقیقات کی تھیں۔ ادارے کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ جرم کے وقت شفقت حسین کم عمر تھے۔ ادھر ملتان کی جیل میں قتل کے جرم میں موت کی سزا پانے والے 2 قیدیوں کو آج صبح پھانسی دے دی گئی۔ یوں حکومت پاکستان نے ماہ رمضان کے دوران موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو پھانسیاں دینے کا جو سلسلہ معطل کر رکھا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ پھانسی چڑھنے والے قیدیوں میں فاروق بابر اور کریم نواز شامل تھے۔ فاروق کو قرض نہ دینے پر ایک شخص کو قتل کرنے اور کریم نواز کو پرانی دشمنی پر قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ پچھلے برس دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد حکومت پاکستان نے یہ پابندی ان قیدیوں کے لیے ختم کی تھی جو شدت پسندی اور دہشت گردی کے مقدموں میں مجرم قرار پائے تھے، مگر چند ماہ بعد ہی موت کی سزا پانے والے تمام ہی قیدیوں کے لیے یہ استثنا ختم کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں پچھلے برس دسمبر سے 180 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، جن میں ان قیدیوں کی تعداد بہت کم ہے جنہیں دہشت گردی کے مقدموں میں سزائے موت ملی تھی۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
احمد رضا کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن زہرہ یوسف سے بات کی اور جاننا چاہا کہ شفقت حسین کو تختہ دار سے بچانے کی ان کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا، اور کیا اب ان کی تمام تر کوششیں اسی مقام پر تمام ہوتی ہیں؟
جی ہاں، دیکھیے افسوس یہ ہے کہ نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا۔ تو ایک تو یہ ہے ایشو اس کے عمر کا، اور دوسرا یہ کہ جو ایویڈنس ان کے لائرز نے دیکھا اور اس نے خود کہا، اس کے حوالے سے اس پر ٹارچر تشدد کیا گیا کنفیشن دینے کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ 10 سال سے زیادہ اس نے قید میں گزارا، تو یہ کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کئی دفعہ اپیل کیا حکومت سے، مگر اس وقت حکومت کا کچھ سننے کا ارادہ نہیں ہے ایگزیکیوشن کے حوالے سے. ہمارا تو مطالبہ رہا ہے کہ یہ جو شروع کیا ہے ایگزیکیوشن اس کو ختم کریں اور واپس موریٹورین پر آئیں.
ٹھیک ہے, یہ تو زہرا صاحبہ وہ اگلا قدم ہوگا جو آپ کا مطالبہ ہوگا, لیکن جہاں تک شفقت حسین کا معاملہ ہے یہاں پر آ کے اب آپ کی کوششیں تمام ہوتی ہیں.
جی
ٹھیک ہے.
جی ہاں
ٹھیک. تو یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ملتان میں مزید پھانسیاں دی گئی ہیں, یہ لوگ قاتلوں کو سزا دینے سے یہ جو ملک میں دہشت گردی ہے اس کا بالکل مکمل انسداد ہو سکتا ہے؟
نہیں بالکل نہیں. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو خاص 15 صرف ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, جس میں سے شاید 10 مشرف پریزیڈنٹ مشرف پہ حملے کے الزام میں ان کو سزا دی گئی, اور کچھ ہائی جیکرز ہیں مگر صرف 15 ہیں. اور جو ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ نہ دہشت گردی میں ڈیٹرنس کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی مرڈر کے کیسز میں, کیونکہ جب سے پھانسیاں پھر سے شروع ہوئی ہیں کئی بڑے واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے, جس میں صفورا گوٹ کے وہ بس اٹیک شامل ہے, شکار پور میں امام بارگاہ پہ اٹیک, کئی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں.
یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ مطلب ڈیتھ پینلٹی ختم ہونی چاہیے, یہ تو موریٹوریم واپس آئے تو حل کیا ہے؟
حل یہ ہے کہ دیکھیں پروسیکیوشن کے جو ریٹ ہے دہشت گردی کے کیسز میں خاص کر وہ بہت ہی لو ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہو, وٹنسز کے پروٹیکشن پروگرام ہو, جو ججز فیصلہ دیتے ہیں ان کو حفاظت فراہم کی جائے. ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سزا ہی نہیں ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ اگر یہ یقین ہو کہ سزا ملے گی وہ بڑا ڈیٹرنس ہے بجائے اس کے کہ یہ موت کی سزا دی جائے.
یہ تھی پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں, ان میں سے 2 اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں پیش آیا, جبکہ تیسرے اہلکار کو پشین میں ہلاک کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر میں فائرنگ کا واقعہ آج سپہر سریاب کے علاقے میں پیش آیا. مقامی پولیس کے مطابق کشمیر آباد کے علاقے سے سریاب پولیس کے ایس پی ظہور آفریدی کی گاڑی جا رہی تھی. انہوں نے ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی, جس پر پولیس اور موٹر سائیکل سواروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ جوابی فائرنگ سے ایک حملہ‌آور ہلاک اور ایک زخمی ہوا. اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ کا کہنا تھا,
اور ادھر ہمارے اس اسکواڈ کی جو تھی فائرنگ سے, جوابی فائرنگ سے یہ جو کرمنل تھے وہ بھی 2 زخمی ہوئے, ایک وہاں موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا اور موٹر سائیکل بھی اس کی جو تھی وہ 125 وہ وہاں پڑی ہوئی تھی, آپ لوگوں نے بھی دیکھا, ان کے پسٹل بھی پڑے ہوئے تھے. تقریباً انہوں نے 12 تو میرا خیال ہے 12 سے زیادہ انہوں نے فائر کیے.
ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 راہگیر خواتین بھی زخمی ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار ایک اور گاڑی میں زخمی خواتین کو طبی امداد کے لیے اسپتال لا رہے تھے کہ ایک اور مقام پر ان اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے.
اس کے دوران ہی یہ پتا چلا کہ ہمارے یہ جو ایس پی سریاب کے گن مین اور ڈرائیور, یہ دونوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ یہ جو عورتیں ان کرمنل سے فائرنگ سے زخمی ہوئی تھی, ان کو اپنی اسی اسکاٹ میں ڈالا اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے قریب 3 سے وہ گئے کمرانی روڈ کی طرف, اور تقریباً وہاں سے 1.25 کلومیٹر ہی گئے ہیں, تو وہاں سے یہ کرمنل جو تھے انہوں نے ان کو ہٹ کر دیا.
سیور اسپتال میں زخمی خواتین میں سے بعد میں ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی. کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں پر گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران یہ 4th حملہ ہے. اس سے قبل کوئٹہ شہر کے پشتون آباد اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقوں میں فائرنگ کے 3 واقعات میں 4 سب انسپیکٹر سمیت 10 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے. گزشتہ شب کوئٹہ سے متصل پشین میں بھی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا. یہ واقعہ پشین شہر میں سرخاب روڈ پر پیش آیا تھا. ان واقعات کی تال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ادھر ضلع واران میں مشق کے علاقے بنگچوپ میں کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
نائجیریا کو بھی پولیو کے محاذ پر کم و بیش پاکستان جیسی صورتحال کا سامنا تھا، لیکن اب گزشتہ ایک سال سے پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے لاہور میں موجود انسداد پولیو کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق سے بات کی، پوچھا کہ نائجیریا کی طرح پاکستان اب تک اس وائرس سے نجات حاصل کیوں نہیں کر سکا۔
میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان از سرٹنلی ناٹ فار بیہائنڈ۔ ہمارے کئی چیلنجز ڈیفینیٹلی سملر تھے۔ بوکو حرام کی جو انسرجنسی کا سامنا نائجیریا کو دے کنٹینیو ٹو فیس، وہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج پولیو ایڈیکیشن کے لیے بھی تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس قسم کے چیلنجز سیکیورٹی کے پاکستان کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پڑ رہا ہے، وہ نائجیریا سے انالوجی ڈرا کرنا از ناٹ ویری فیئر۔ کیونکہ نائجیریا میں جو ملیٹنٹ گروپ ہے اس نے کبھی پولیو ویکسینیشن پر بین نہیں لگایا، جس طرح ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے 2 سال بین لگایا گیا پاکستان کے ایک ریجن میں۔ لیکن ریسنٹلی جو ضرب عزم آپریشن جو شروع ہوا، اس نے پروگرام کو ایکسس دی ہمارے ان شورش زدہ علاقوں میں جہاں پر 2 سال سے زائد ہماری رسائی آلموسٹ ناممکن تھی۔
آپ نے ضرب عزم کا ذکر کیا، فوج کو قبائلی علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے اب 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اب بھی سب سے زیادہ کیسز انہی علاقوں سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، پچھلے سال میں اگر آپ پہلے 6 مہینے 2014 کے پولیو کیسز کو دیکھیں تو 120 کیسز تھے ہمارے، اور اس سال الحمدللہ ہمارے 75% کیسز کم ہیں اور صرف 28 کیسز ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ سو پاکستان ہیز میڈ اے ٹریمینڈس ریکوری۔ آپ کو معلوم ہے وی ہیڈ اے ویری ٹملچیئس آؤٹ بریک پیریڈ، لیکن پروگرام نے بہت امپروومنٹ کی ہے، جس کو تمام انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ باڈیز جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں۔ سو وی آر ویری سیٹسفائڈ ود دا پروگریس دا پاکستان پولیو پروگرام ہیز میڈ۔
اچھا، پولیو کے کچھ کیسز تو لیکن کراچی سے اور سندھ کے کچھ دیہی علاقوں سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں، وہاں تو شدت پسندی کے کوئی کنسیڈریشن سے چیلنجز نہیں ہیں، تو وہاں ناکامی کی کیا وجہ ہے؟
جب ضرب عزم آپریشن شروع ہوا تو ہمارے ایسے علاقے جہاں پہ 2 سال سے زائد پروگرام میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے تھے، وہ جا کر سیٹل ہوئے ہمارے ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز پورے ملک میں، ملک کے ہر کونے تک وہ گئے اور وہاں پر وائرس شیڈ بھی ہوا۔ تو ایک طرح سے تو یہ ایگزوڈس جو ہوا تھا ٹی ڈی پیز کا وزیرستان بیلٹ سے، یہ تو ایک اپرچونیٹی تھا پروگرام کے پاس، جس کو ہم نے پوری طرح سے جس کو ہم نے کیپیٹلائز کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک رسک تھا کہ یہ وائرس ہمارے باقی علاقوں میں جا کر بھی پھیلے گا۔ اینڈ وین آئی سیڈ دا پاکستان پولیو پروگرام ہیز میڈ اے میسو امپروومنٹ، اٹ از ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دا نمبر آف پولیو کیسز جن میں کمی دکھائی دی ہے، بلکہ جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں ان میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ ہمارے جو ریفیوزلس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیجیس اسکالرس کو، سوشل موبلائزرز کو اور کمیونٹی ایلڈرز کو ساتھ ملا کر ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو بنائی ہے وہ بہت حد تک سکسیزفل رہی ہے، اور آگے جاتے ہوئے بھی ہم زیادہ ریلیجیس سپورٹ پرسن کا انگیج کریں گے۔ اور الحمدللہ آج پاکستان میں ریفیوزلز آر ایٹ دا لوئسٹ ایور ان دا پروگرامز ہسٹری۔
پاکستان میں پولیو کی فوکل پرسن عائشہ رضا فاروق ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہی تھیں۔ جی ایس این متحدہ محاذ کے رہنما راجہ داہر کی ایدھی قبرستان میں قبر کشائی کر کے لاش نکالنے کے بعد وہ رسا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ خیرپور میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ تقریباً 1.5 ماہ کی جبری گمشدگی کے بعد گزشتہ روز راجہ داہر کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
حیدرآباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں مقتول راجہ داہر کے بھائی عبدالحق کی جانب سے آج ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ لاپتہ راجہ داہر کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وہ فی الحال ادارے ایدی فاؤنڈیشن کے قبرستان میں دفن ہیں، لہذا قبر کشائی کی اجازت دی جائے۔ عدالت کے حکم پر مجسٹریٹ کی موجودگی میں حیدرآباد میں ٹنڈو یوسف قبرستان میں قبر کشائی کر کر راجہ داہر کی لاش نکال کے ورسا کے حوالے کر دی گئی، جس کو قاسم آباد پہنچایا گیا، جہاں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور شہریوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ بعد میں لاش خیرپور روانہ کر دی گئی ہے۔ راجہ داہر کی لاش تقریباً 20 روز قبل نوری آباد کے ایک ویران علاقے سے ملی تھی، जिसकी नादरा रिकॉर्ड की मदद से शनाख्त की गई। राजा दाहिर की शनाख्त उनके भाई अब्दुल हक भमरो ने की।
पुलिस के साथ पहुंचा और उन्होंने मेरे शहीद भाई की तस्वीरें दिखाई, जिसको नूरियाबाद से करीब रोड के नीचे जो है वो फेंक गए चले गए थे, और मेरा वो भाई था उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसको जो है तशज्जुद किया गया, उसके बाजू जो है वो पीछे बांधे हुए थे, उसके टांगे जो है बांधी हुई थी और सर में दो गोलियां लगी हुई थी, एक जो है गोली जो है टांग पट्टी से जो है या थोड़ा नीचे वो लगी है तो वो आरो पार नहीं गई, लेकिन एक गोली जो है सामने जो है वो लगाई वो आरो पार हो गई। इस तरह शहीद किया गया।
राजा दाहिर के वालिद अता मोहम्मद भमरो सिंध के नामवर तारिक नवीस हैं। उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। अता मोहम्मद भमरो का दावा है कि राजा दाहिर को 4 जून को खैरपुर में वाके आबाई गांव का मुहासरा कर हिरासत में लिया गया था। सिंध हाईकोर्ट में राजा दाहिर की मुबैना जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिस पर पाकिस्तान के रियासती इदारों को नोटिस भी जारी किए गए। इस दरख्वास्त की पैरवी इंद्रजीत लोहाना एडवोकेट करते रहे हैं।
फर्स्ट जो हेयरिंग हुई थी उसमें रेंजर्स वालों ने कहा था कि हमें कॉपी नहीं मिली है। उसके बाद सेकंड हेयरिंग हुई थी 23 जुलाई को, उसमें रेंजर्स का एडवोकेट पेश हुआ था और उसने कहा था कि हमें टाइम दिया जाए, हम इस पे कमेंट्स फाइल करेंगे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 6 अगस्त को रखी हुई थी, लेकिन उससे पहले राजा दाहिर की डेथ बॉडी मिल गई।
पाकिस्तान हुकूमत ने जीएसएन मुत्तहिदा महाज को कालेदम करार दिया है और तंजीम का सरबराह शफी बुरफत पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजमान में शामिल है। तंजीम पर रेलवे ट्रैक्स पर धमाकों का इल्जाम आयद किया जाता रहा है, लेकिन जीएसएन मुत्तहिदा महाज के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद शर इन इल्जाम को मुस्तरद करते हैं।
हम समझते हैं कि ये लेबल लगा के, जैसे अमेरिका ने इराक पे केमिकल वेपन्स का, अफगानिस्तान पे दहशतगर्दों की पनाहगाह होने के इल्जाम में हमले किए थे, ये सिंधी कौम पे जो है वो रॉ के एजेंट और सिंधी कौम के ऊपर के जीएसएन मुत्तहिदा महाज रेलवे लाइंस और ट्रांसमिशन को उड़ाती रही है या उसके इल्जाम लगाकर ये हमारे लोगों को के कत्लों को वाजिब ठहराना चाहते। हम फिक्री तौर पर मजबूत हैं, हमें किसी हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हमारे लोगों को जला रहे होते, ये हमारे लोगों की मर्दशुदा लाशें फेंक रहे होते और हम चुप करके बैठ जाते।
याद रहे कि गुज़श्ता साल दिसंबर में जीएसएन मुत्तहिदा महाज के 6 लापता कारकुनों की मस्कशुदा लाशें बरामद हुई थी। उन्हीं दिनों में एक जख्मी अलावदाया मेयर को सादा कपड़ों में मुलविस लोग कराची सिविल अस्पताल से ले गए थे, जो ताहाल लापता है। इसी तरह कमलेश नामी तालिब इलम का भी कोई पता नहीं चल सका है। रियाज सोहेल, बीबीसी कराची।
चित्राल में हालिया सैलाबों से जिले भर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पीने के पानी और आबपाशी के चैनल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हैं और चित्राल जाने वाले रास्ते मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे तबाह हैं कि बाद मकामात पर पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता नहीं। अहवाल के साथ अजीजुल्ला खान।
चित्राल और दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और बाज मकामात पर सैलाब की वार्निंग के लिए सायरन भी बजाए गए। कल रात तहसील तोरको के इलाके यरविच में सैलाब में 2 अफराद डूबकर बह गए थे, जिनमें से 1 की लाश निकाल ली गई है। इसके अलावा 4 ऐसे पुल भी पानी में बह गए हैं जिन पर सिर्फ जीप पर सफर किया जा सकता था। तोरको चतराल से दूर अफगानिस्तान की सरहद के करीब पहाड़ी इलाका है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक सब डिवीजन मस्तूज में सैलाबी रेले में मकामी सतह पर कायम 7 छोटे बिजली घर भी बह गए हैं। चतराल शहर का राबता अब तक अपर चतराल से मुनकता है, जिस वजह से मुतासर इलाकों में तमाम अफराद को इमदादी अशिया मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की जा रही। चतराल से मस्तूज जाने वाले रास्ते पर फौज के जैली इदारे FWO के एहलकार काम में मसरूफ हैं ताकि इस रास्ते को रोशेन तक जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाए। चतराल से गर्म चश्मा जाने वाले रोड पर शाली के मकाम पर सैलाब में मकान, दुकानें और मस्जिद बह गए हैं और अब वहां सिर्फ उनके कुछ निशान बाकी हैं। अपने मकान से मलबा निकालते कुछ अफराद ने बताया कि हुकूमत ने अब तक उनकी मदद नहीं की।
या पहले दफा किए, मेरा बहुत नुकसान किया है, मेरा सारे घर तबाह होते हैं, मेरा सारे सर बच्चे पता नहीं है किधर है किधर नहीं, मेरा मालूम नहीं है। मगर हुकूमत कोई भी मेरा साथ इमदाद नहीं दिया था, मेरा बिल्कुल इस तरह तो मैं छोटे मुलाजिम है बाजार में गवर्नमेंट का, वो छोटा तरह है, वो छोड़ का बैंक में कर्जदार है, तकरीबन 2,75,000 रुपए में इसके साथ घर बनाता है, हुकूमत पर कोई इलाज नहीं दिया है।
5-6 साल पहले ये नया बनाया था, ये वाला 2 वाला, वो बहुत खर्चा हुआ था, बहुत 20-30 लाख दोनों जगह में खर्चा हुआ था और सारा माल गया, जमीने चला गया।
तो
آپ کی کوئی مدد بھی ہوئی کوئی حکومت کی طرف سے آپ کے پاس آئے کچھ نے آپ کی امداد کی ہو؟
نہیں ہوئی مدد ابھی تک،
کوئی بھی نہیں آیا،
آیا ہے مدد نہیں کی.
چترال سے منتخب رکن قومی اسمبلی شہزاد افتخار الدین نے ان دنوں مختلف علاقوں کے دورے کیے اور ان کا کہنا تھا کہ چترال کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بڑی تباہی ہے جہاں سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا ہے.
ٹو دا انٹائر ڈونر کمیونٹی کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی چترال جو ہے اگر کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو 22% صوبے کا علاقہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوتھائی حصہ صوبے کا چترال ڈسٹرکٹ ہے اور یہاں پہ اتنی میسو سکیلز پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے کہ صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامان پہنچایا جا سکتا ہے. ایک ہیلی کاپٹر فار مینٹیننس پرپز اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اس کو جب تک وہ اس کے مینٹیننس نہیں ہوگی تو وہ واپس دوبارہ آپریشن میں آنے میں ٹائم لگے گا، اور ایک آپریشن آرمی کا وہ ابھی کام کر رہا ہے. لیکن اسٹل وی نیڈ مور ہیلی کاپٹرز. مجھے میری ریکویسٹ ہے اتھارٹیز سے کہ پی ڈی ایم اے کے اور این ڈی ایم اے کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ادھر زیادہ نیڈیڈ ہیں کیونکہ چترال میں بالکل آئسولیٹڈ ویلیز ہیں اور ان میں کیونکہ بریجز کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، برانچ ویلیز کی روڈز ڈسٹروئے ہوئے ہیں، تو لوگوں تک سامان پہنچانا، سامان یہاں پہ موجود ہے چترال ٹاؤن میں لیکن بدقسمتی سے بائی روڈ گیٹنگ دا بگر بلک آف دا جو ویٹی آئٹمز ہیں تو ان کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑا دشواری ہو رہی ہے کیونکہ ٹرکوں میں سامان لدا ہوا ہے. میں مروئی میں نے دیکھا، بریڈیز میں نے دیکھا، لیکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ پوری آپریشنز کو یہ وہ نہیں ہو سکتا، اور میں فیر کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ وبا پھیلنے کا خطرہ ہے.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اب تک 7 ٹن سے زیادہ راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، جبکہ سیلاب میں پھنسے سیاحوں سمیت 98 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، چترال.
ضلع چترال کے ڈپٹی کمشنر امین الحق نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ پینے کے پانی اور آبپاشی کے چینلز پانی میں بہہ گئے ہیں جبکہ زراعت کو شدید نقصان پہنچا ہے. لیکن عزیز اللہ خان نے ان سے پوچھا کہ زیادہ نقصان کن علاقوں میں ہوا ہے.
گرم چشمہ کے سائڈ پر 7-8 کلومیٹر بالکل دریا برد ہو چکا ہے، اس کا نام نشان باقی نہیں. اس طرح مستور سب ڈویژن میں جو مین روڈ ہے جس سے لوگ بروگل کی طرف اور گلگت کی طرف گیا شن دور جاتے ہیں، وہ مین روڈ کٹ گیا ہے اور ایک ایسی جگہ سے کٹا ہے کہ اس کو ابھی تک پیدل جانے والوں کے لیے بھی ابھی اس میں ایکسس پیدا نہیں کیا جا سکا. سی این ڈبلیو کی لیول کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو بحال کریں، تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں سی این ڈبلیو اور ان کا معاہدہ ہو گیا، ایم او یو سائن ہوا اور ابھی اس سڑک کو ایکسس کو بحال کرنے کے لیے ایف ڈبلیو ایکشن میں آ گیا ہے.
تو پھر ان متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
40 ٹن سامان صوبائی حکومت نے بھیجا تھا، مرکزی حکومت نے بھی بھیجا تھا، ہماری اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم لوگوں کو یہ انیکسیسیبل ایریاز کو یا بار وقت ہماری نئے ایسے ریسورسز تھے، تو ہم اس کے آرمی کے شکر گزار ہیں.
یہ تھے چترال کے ڈپٹی کمشنر امین الحق جو ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے. سیربین میں کراچی سے کیلاش تک کے سفر کی کہانی میں آج ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ اپنے قافلے سمیت کس جگہ پہنچے، کیا دیکھا؟ آئیے سنتے ہیں کہانی کا 8واں حصہ.
بادلوں کی وجہ سے وقت کا اندازہ بہت مشکل سے ہو رہا تھا. کھیوڑا چھوڑتے ہوئے ہماری کوسٹر مزید اوپر بل کھاتے پہاڑ کے گرد گھومتی جا رہی تھی. دور نیچے وادی میں کچے پکے مٹی کے گھروندے نظر آ رہے تھے اور اس ایک بڑی سی سیمنٹ فیکٹری سے نکلتا ہوا گاڑا گاڑا دھواں اس گاؤں پر پھیل رہا تھا اور وادی کا دم گھٹتا جا رہا تھا. پہاڑ کا آخری موڑ مڑتے ہی وہ گاؤں، گھروندے، فیکٹری اور دھواں سب اوجھل ہو گیا. پہاڑ کا دوسرا منظر پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوابناک ہے. دور دور تک پھیلے ہوئے وادیے سن کے سرسبز بھاگتے کھیت، شام کو واپس لوٹتے تیز قدم چرواہے اور ان کھیتوں کے بیچ وہ اکیلا سرخ لباس والا شہزادہ درخت. کتنی شان ہے اس وادی میں. اور پھر کھیتوں کے ختم ہوتے ہوتے وہ کچے پکے گھر اور ان کے سامنے پڑا ہوا زخمی سا رستہ جو چلتے چلتے سیدھے ہاتھ کو مڑتا ہے تو چوا سیدن شاہ کھڑا ہوتا ہے. ہم سعدن شاہ سے یوں کترا کر گزرے جیسے وہ کوئی فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا دیسی دوائیں اور نسخے بیچنے والا سفید پوش ٹھگ ہو۔ مغرب میں ابھی کافی وقت باقی تھا جب قافلے کی اونٹنی پہاڑی دامن میں آباد کٹاس راج مندر پہنچ کر رکی اور بیٹھ گئی۔ سکندر کے زمانے سے آئے ہوئے قافلے کو شیو دیوتا کے اس تلسماتی قلعے نے اپنے اندر کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ سب ایک دوسرے سے بات کیے بغیر اپنے اپنے ٹرانس میں چلتے ہوئے کٹاس راج مندر میں داخل ہوتے چلے گئے۔ پتھریلی دیوار میں بنے گیٹ کے اندر دور تک پھیلے سبز میدان، ان کے درمیان بجریلا رستہ اور اس کے آگے ایک زمرد جیسی سبز جھیل۔ ہاں، یہ وہی جھیل ہے جو ستی دیوی کی موت پر شیو بھگوان کے آنسوؤں سے بنی اور آج تک بھری ہوئی ہے۔ اس جھیل میں ایک سفید بادل تیر رہا ہے اور جھیل کے ارد گرد سبز پہاڑیوں میں صدیوں پرانے اونچے نیچے پتھریلی محرابوں والے وقت زدہ مندر اور اوپر سے ابرآلود شام اور ان سب پر ایک طبیعی خاموشی۔ کٹاس راج نے ہمیں جیسے ہپناٹائز کر دیا تھا۔ اس مندر کے در و بام میں سچ مچ کوئی مقناطیسی کشش تھی۔ ہر چبوترے، ہر بالکونی، ہر دریچے سے جھانک جھانک کر ہم ایک دوسرے کے سامنے سے گزرتے، دوسرے کو سامنے سے ہٹاتے، اس تلسم نگری میں مزید کچھ ڈھونڈنے لگتے۔ ہم اور ہمارے کیمرے دونوں آٹو پر چل رہے تھے۔ میں پتھریلی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پہاڑی کے اوپر اوپر، سب سے اوپر ایک مندر کے احاطے میں پہنچ کر رک گیا۔ پہاڑ کی سطح میدانی اور ہموار تھی۔ میدان میں دور تک گھاس کا سبز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے نیچے وادی میں جھانکا، راستے میں ایک مندر اور مندر کے ان چھوٹے چھوٹے مقبروں میں لکا چھپی کھیلتے ہوئے راجا، راول، سمی، فیضان اور پھر چوکور سب جھیل، اور جھیل میں مزے سے پاؤں ڈالے ہوئے پیاری سی فراست آنٹی جس کے چہرے پر ہر وقت ہیپی بدھا جیسا سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ میرے پیچھے سب سے آخری اور اونچے مندر کی چھت پر فراست آنٹی کی سارا، جو عروج کو آوازیں دے کر اوپر بلا رہی ہے، اس کی آواز کا تعقب کرتی ہوئی اندھیری سیڑھیاں چڑھتی ہے عروج، اور عروج کو دیکھتی ہوئی اس کی فکر مند خالہ، اور میرے قریب سے گزرتا ہوا رضوان جس نے نیم اندھیرے میں پھر کوئی فریم ڈھونڈ لیا ہے۔ میں یہ تمام منظر اپنی آنکھوں میں بھرتا جا رہا ہوں۔ سورج بادلوں کی رضائی اوڑھے اندر ہی اندر سو چکا تھا۔ میری نظر دور اس پہاڑی گاؤں تک جاگ کر رک گئی جو سیمنٹ فیکٹریوں کے درمیان ایک حبس زدہ سہما ہوا سا بچہ دکھائی دے رہا تھا، اور سیمنٹ فیکٹریوں کا گاڑھا گاڑھا دھواں کسی آسیب کی طرح اس گاؤں پر پھیلتے پھیلتے اب کٹاس مندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اس دھوئیں کے دیو کو گرز مار رہی تھیں، مگر وہ اپنی محیط چال چلتا ہوا مندر کی جانب بڑھتا ہی چلا آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے چہرے پر بارش کے چھینٹے پڑے اور میرا تصور ٹوٹ گیا۔ میں پتھریلی بلکھاتی سیڑھیوں پر تیزی سے نیچے اترنے لگا، اور پھر بھاگتے بھاگتے میں اور برسات دونوں ایک ساتھ بس تک پہنچ گئے۔ بس کے باہر برستی ہوئی رات اور بھیگی ہوئی سڑک تھی، اور اندر دن بھر کے تھکے ہوئے خابیدہ سے لوگ۔ میں چھوٹی سی فاطمہ موٹی موٹی آنکھیں کھولے کھڑکی پر پھسلتی ہوئی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ انگلی سے بھاپ والے شیشے پر لکیریں بناتی اور پھر ان کو مٹا دیتی تھی۔ بس کا رخ ایبٹ آباد کی طرف ہے جو ابھی 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔
کراچی سے کیلاش کے سفر کی کہانی کا اگلا حصہ آپ کل کے سہربین میں سن سکیں گے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر عبد الکلام انتقال کر گئے ہیں۔ وہیں bbcurdu.com پر آپ کو یہ خبر بھی ملے گی کہ سلمان تاثیر کی برسی کی تقریب پر حملہ کرنے والوں کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل bbcurdu.com پر موجود ہے۔ یہاں پر سہربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سہربین کی ایڈیٹر تھیں ماپارا صفدر، پروڈیوسر تھے عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر حزب معمول اسلام آباد سے ہوتا ہے ایک، اور ایک لندن سے، اسلام آباد سے تھے عامر صدیق اور لندن سے جوناتھن گریئر۔ تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ تمام سننے والوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں حزب معمول خبروں کا خلاصہ آتا ہے، تو اس سے قبل کہ آپ جائیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنتے چلیں۔ آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے شمائلہ خان نے۔
پاکستان کی سرحد سے متصل بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع گرداسپور میں پولیس کے مطابق پولیس اسٹیشن پر حملے میں ملوث تینوں مسلح حملہ آور مارے گئے ہیں، جبکہ گرداسپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ بلجیت سنگھ سمیت 7 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان نے گرداسپور میں شدت پسندی کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کے سابق صدر اور معروف سائنسدان عبدالکلام 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ میگھالیہ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے دوران سٹیج سے گرے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ شام میں کرد افواج نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی کی سرحد سے متصل علاقوں میں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور یمن میں انسانی بنیادوں پر 5 روز کے لیے جنگ بندی کا عمل شروع ہوتے ہی وہاں سعودی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملے روک دیے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔